ایک حق کے طالبوں کے لیے سب سے پہلے میں یہ امر پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن شریف سے ثابت ہے، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا؟ آیت فلما توفیتنی المائدہ 118 نے صاف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسائی عقیدے میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے، تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نصارہ نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا، کیونکہ آیت موصوفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کے عقیدوں کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا۔ رہی یہ بات کہ توفی کے اس جگہ کیا معنی ہیں، اس کا فیصلہ نہایت صفائی سے صحیح بخاری میں ہو گیا ہے کہ توفی مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ قول ابن عباس ہے جس کو حدیث کما قال العبد الصالح کے ساتھ بخاری میں اور بھی تقویت دی گئی ہے، اور شارح عینی نے اس قول کا اسناد بیان کیا ہے۔ اب ایک تسلی ڈھونڈنے والا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن شریف اور اس کتاب میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، صاف گواہی دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور اس شہادت میں صرف امام بخاری رضی اللہ عنہ متفرد نہیں بلکہ امام ابن حزم اور امام مالک رضی اللہ عنہما بھی موت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، اور ان کا قائل ہونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اکابر علماء سے مخالفت منقول نہیں، اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔ اس جگہ یاد رہے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اب دیکھو یہ بنیاد کس قدر مضبوط اور محکم ہے، جس کی صحت پر قرآن شریف گواہی دے رہا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہی ہے، قول ابن عباس رضی اللہ عنہ گواہی دے رہا ہے، اور ائمہ اسلام گواہی دے رہے ہیں، اور ان سب کے بعد عقل بھی گواہی دیتی ہے، اور ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ یہی گواہی دے رہا ہے، جس کی تعویل خود حضرت مسیح کے منہ سے یہ ثابت ہوئی کہ ایلیہ سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ ہے، اور اس تعویل نے یہود کے اس اجماعی عقیدے کو خاک میں ملا دیا کہ در حقیقت ایلیہ نبی جو دنیا سے گزر گیا تھا پھر دنیا میں آئے گا۔ حق کے طالب اس مقام میں خوب سوچیں کہ نصوص قرآنیہ سے، نصوص حدیثیہ سے، پہلی کتابوں کی شہادت سے، ائمہ کی گواہی سے، دلائل عقلیہ سے یہی مذہب سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اب ان کے دوبارہ آنے کی امید اسی قسم کی امید ہے جس امید کے سہارے پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا۔ ہم ثالثوں کے آگے یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ جواب دیں کہ اب اس فیصلے میں کون سی کسر باقی رہ گئی ہے۔ تمام قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کی روح کو اپنے قبضے میں لے لے، نہ یہ کہ جسم کو اپنے قبضے میں لے لے۔ ہاں، روح کو اپنے قبضے میں لے لینا دو طور سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ خواب کی حالت میں روح کو اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس بھیج دے، اور یا یہ کہ موت کی حالت میں روح کو اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس نہ بھیجے۔ یہی دو صورتیں ہیں جو قرآن شریف میں بیان فرمائی گئیں، مگر جسم کو قبضے میں لینا کہیں بیان نہیں فرمایا گیا، اور نہ کسی لغت والے نے لکھا کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی جسم کو اپنے قبضے میں لے لے، بلکہ بالاتفاق تمام اہل لغت یہی کہتے ہیں کہ جب یہ مثلاً کہا جائے کہ توفی اللہ زیدن، تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے زید کی روح کو قبض کر لیا۔ ہاں، محاورہ قرآنی میں یہ دونوں باتیں آ گئی ہیں کہ خواہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کو نیند کی حالت میں اس کے بستر پر چھوڑ کر روح قبض کرے اور پھر واپس جسم میں لاوے، اور خواہ موت کی حالت میں ہمیشہ کے لیے قبض کرے اور حشر تک واپس نہ لاوے، مگر قبض کا فعل ہمیشہ روح سے تعلق رکھے گا نہ کہ جسم سے۔ ہمارے مخالف علماء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ توفی کے معنی نیند بھی لیتے ہیں، خدا ان کی حالت پر رحم کرے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ توفی نیند کو ہرگز نہیں کہتے، اور کبھی یہ لفظ نیند پر اطلاق نہیں کیا گیا، اور نہ قرآن میں، نہ کسی لغت کی کتاب میں، نہ حدیث کی کتابوں میں نیند کے معنی لیے گئے، بلکہ توفی کے دو ہی معنی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، یعنی اول یہ کہ ہمیشہ کے لیے روح کو قبض کرنا، اور یہ معنی موت سے متعلق ہیں، اور دوسرے یہ معنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے روح کو قبض کرنا اور پھر بدن کی طرف واپس بھیج دینا، اور یہ قبض روح کی صورت نیند کی حالت سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ قبض روح کی صورت اس وقت کسی پر صادق آئے گی جب خدا تعالیٰ کسی شخص کی نیند کی حالت میں اس کی روح کو قبض کرے، جیسا کہ ہر روز رات کو اسی طرح ہماری روح قبض کی جاتی ہے، ہمارا جسم کسی چارپائی یا چٹائی پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہماری روح کو تمام رات یا جس وقت تک چاہے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تب روح کے افعال میں ہماری خود اختیاری معطل پڑ جاتی ہے، پھر رات گزرنے کے بعد یا جس وقت خدا تعالیٰ چاہے ہماری روح پھر ہمارے بدن کی طرف پھیری جاتی ہے، گویا ہم رات کو مرتے اور دن کو زندہ کیے جاتے ہیں۔ بس نیند کی حالت میں جو قبض روح ہوتا ہے اس کی یہی مثال ہے جو ہم تمام لوگوں کا چشم دید ماجرہ ہے، مگر ہم اور ہمارے تمام مخالف جانتے ہیں کہ جب رات کو ہماری روح قبض کی جاتی ہے تب اگرچہ خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ہماری روح کو لے جاتا ہے، مگر ہمارا جسم اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی حرکت نہیں کرتا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہمارا جسم آسمان پر چلا جاتا ہے یا اپنی قرارگاہ سے کچھ حرکت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ فیصلہ نہایت صفائی سے ہو گیا ہے کہ توفی کے معنی روح کا قبض کرنا ہے، خواہ نیند کے عالم کی طرح تھوڑی مدت تک ہو یا موت کے عالم کی طرح حشر کے وقت تک۔ اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں، جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں، مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے، الہامی غلطی نہیں، میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مثلاً جیسا کہ سہو اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں، وہ میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو و نسیان لازمہ بشریت ہے۔ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا، کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی۔ حاشیہ، وہ یہ آیت ہے: والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، الصف 10 منہ۔ قرآن والے مسیح موعود کے تمام صفات مجھ میں قائم کیے، سو خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی جو میں باوجود ان الہامی تصریحات کے، ان الہامات کے منشا پر اطلاع نہ پا سکا، اور ایسے عقیدے کو جو ان الہامات کے مخالف تھا براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ اس تحریر سے میری بریت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ الہامات براہین احمدیہ کے میری بناوٹ ہوتے جن میں واقعی طور پر مجھے مسیح موعود قرار دیا گیا تھا، تو میں اپنے بیان میں ان الہامات سے اختلاف نہ کرتا، بلکہ اسی وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا ان الہامات کی منشا سے جو براہین احمدیہ میں درج ہیں سری نقیز پڑا ہوا ہے، جسے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ وہ الہامات میری بناوٹ اور منصوبے سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ 12 برس پہلے ایک دعوے سے الہامی عبارت لکھ کر اس دعوے کی تمہید قائم کرے، اور پھر سالہ سال کے بعد ایسا دعویٰ کرے جس کی بنیاد ایک مدت دراز پہلے قائم کی گئی ہے۔ ایسا باریک مکر نہ انسان کر سکتا ہے، نہ خدا اس کو ایسے افتراؤں میں اس قدر مہلت دے سکتا ہے۔ اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات کی بحث میں حق میری طرف ہے۔ پھر اس ثبوت کے ساتھ اور بہت سے دلائل ہیں کہ اس مسئلہ موت مسیح کو حق الیقین تک پہنچاتے ہیں۔
جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس کی عمر پائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آیت قد خلت من قبلہ الرسل آل عمران 145 کو اس استدلال کی غرض سے عام صحابہ کے مجمع میں پڑھنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں. حاشیہ، اس استدلال کو سن کر تمام صحابہ خاموش رہے اور کسی نے مخالفت ظاہر نہ کی، اور یہ نہ کہا کہ تمام انبیاء فوت نہیں ہوئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. لہذا اس سے حضرت عیسیٰ کے فوت پر اجماع صحابہ ثابت ہوا، اور اگر اس سے پہلے کسی کا اس کے مخالف خیال بھی تھا جو حدیثوں میں روایت کیا گیا ہو، کل عدم ہو گیا منہ. اور اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں فرمانا فیہا تحیون و فیہا تموتون الاعراف 26، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان قرۂ زمین کے سوا دوسری جگہ نہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح یعنی نبی سیاح ہونا بھی ان کی موت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سیاحت زمین تقاضا کرتی ہے کہ وہ صلیب سے نجات پا کر زمین پر ہی رہے ہوں، ورنہ بجز اس زمانے کے جو صلیب سے نجات پا کر ملکوں کا سیر کیا ہو اور کوئی زمانہ سیاحت ثابت نہیں ہو سکتا. صلیب کے زمانے تک نبوت کا زمانہ صرف 3.5 برس تھے، یہ زمانہ تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا تھا، کہ جائے کہ اس میں تمام ملک کی سیاحت کرتے. ایسا ہی مرہم عیسیٰ جو قریباً طب کی 1000 کتاب میں لکھی ہے ثابت کرتی ہے کہ صلیب کے واقعے کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ اپنے زخموں کا اس مرہم کے ساتھ علاج کراتے رہے. اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ زمین پر ہی رہے اور زمین پر ہی فوت ہوئے. معراج کی رات میں بھی ان کی روح وفات شدہ ارواح میں پائی گئی. ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. اب اس قدر دلائل موت کے بعد کوئی خدا ترس ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا. نمبر 2، اب جب وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہو گئی تو مسیح موعود کی پیشگوئی کے بجز اس کے اور کوئی معنی نہ ہوئے کہ جناب موصوف کی خوہ اور طبیعت پر کوئی اور شخص اس امت میں سے پیدا ہو، جیسا کہ حضرت ایلیا کے نام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام آ گئے. اس بات کے ماننے سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں کچھ بھی دقتیں اور مشکلات پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ ایک ذخیرہ غیر معقول باتوں کا معقولی رنگ میں آ گیا. اب کچھ ضرورت نہ رہی کہ نزول کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ آسمان سے کوئی نازل ہوگا، بلکہ لفظ نزول اپنے عام معنوں میں رہا کہ مسافروں کے لیے بولا جاتا ہے. یاد رہے کہ ہر ایک آنے والا عظمت کی نگاہ سے نازل سمجھا جاتا ہے، اور نزیل جو مسافر کو کہتے ہیں. اور اگر فرض کے طور پر حدیث میں آسمان کا لفظ بھی ہو تب بھی حرج نہیں، کیونکہ تمام مامور من اللہ آسمانی کہلاتے ہیں اور آسمانی نور ساتھ لاتے ہیں، اور جھوٹے آدمی زمینی کہلاتے ہیں. یہ عام محاورہ خدا تعالیٰ کی کتابوں کا ہے، لیکن اس جگہ یہ ضروری بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ قصہ نزول مسیح جو مسلم میں ایک لمبی حدیث میں جو نواس بن سمان سے ہے لکھا ہے، جس کے معنی ہمارے مخالف یہ کرتے ہیں کہ گویا آسمان سے کوئی نازل ہوگا، یہ معنی ثبوت مذکورہ بالا سے جو ہم نے قرآن اور حدیث اور دیگر شواہد سے دیا ہے بالکل کالعدم ہو کر ان کا بطلان ظاہر ہو گیا ہے. کیونکہ اگر یہ معنی کیے جائیں تو ان معنوں اور بیان قرآن شریف اور دوسری احادیث میں سخت تناقض لازم آتا ہے. اس صورت میں بجز اس بات کے ماننے کے چارہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اور اس کے امثال استعارات کے رنگ میں ہیں، کیونکہ اگر اس مضمون کو ظاہر پر حمل کیا جائے تو بوجہ تناقض یہ تمام حدیث رد کرنے کے لائق ٹھہرے گی. مگر الحمدللہ یہ بات فیصلہ پا چکی ہے کہ پیشگوئیوں میں یہی اصول ہے کہ ایک حصہ ان کا ظاہر پر حمل کیا جاتا ہے اور ایک حصہ استعارات کا ہوتا ہے، اس لیے حدیث کو رد کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ گنجائش تاویل وسیع ہے. چونکہ وہ عقیدہ باطلہ جس کے ابطال کے لیے مسیح موعود نے آنا تھا دمشق سے ہی پیدا ہوا ہے، یعنی عقائد تثلیث و نجات صلیبی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں دمشق کو مسیح سے ایک تعلق تھا، اور مسیح کی روحانیت کا ازل سے دمشق کی طرف رخ تھا. بس جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اور طواف چوروں کی طرح اس نیت سے تھا کہ تا موقع پا کر خانہ کعبہ کو منہدم کرے۔ ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں مسیح موعود کو دمشق کے منارہ مشرقی پر نازل ہوتے دیکھا۔ حاشیہ، اسی وجہ سے دوسری حدیث میں جو ابن عساکر میں ہے، رأیتو کا لفظ ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ مسیح ابن مریم منارہ شرقی دمشق کے قریب نازل ہوا ہے۔ منہ سو یہ ایسا ہی ایک کشفی امر تھا جیسا کہ دجال کا طواف کرنا ایک کشفی امر تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ دجال فی الحقیقت مسلمان ہو جائے گا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا؟ بلکہ ہر ایک دانا اس وحی کے یہی مانے لے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم کشف میں دجال کی روحانیت منکشف ہوئی، اور یہ تمثیل کشفی نظر میں آنکھوں کے سامنے آئی کہ گویا دجال ایک شخص کی صورت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اور اس کی تعویل یہ تھی کہ دجال دین اسلام کا سخت دشمن ہوگا اور اس کی نظر بد نیتی سے خانہ کعبہ کے گرد پھرتی رہے گی جیسا کہ کوئی اس کا طواف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ رات کے وقت چوکیدار گھروں کا طواف کرتا ہے، ویسے ہی چور بھی کرتا ہے، لیکن چوکیدار کی نیت گھر کی حفاظت اور چوروں کا گرفتار کرنا ہوتا ہے، ایسا ہی چور کی نیت نقب زنی اور نقصان رسانی ہوتی۔ سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف میں دجال کی روحانیت جو طواف کعبہ میں پائی گئی، اس سے یہی مطلب تھا کہ دجال اس فکر میں لگا رہے گا کہ خانہ کعبہ کی عزت کو دور کرے، اور مسیح موعود جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا دیکھا گیا، اس سے یہ مطلب ہے کہ مسیح موعود کی روحانیت بیت اللہ کی حفاظت اور دجال کی گرفتاری میں مصروف پائی گئی۔ یہی تشریح اس مقام کی ہے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو دمشق کے منارہ شرقی میں نازل ہوتے دیکھا، کیونکہ مبدا تثلیث اور مخلوق پرستی اور صلیبی نجات کا دمشق ہی ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مسیح موعود منارہ شرقی دمشق کے پاس نازل ہوا، اور نیز جب کہ مسیح موعود کی روحانیت اس طرف متوجہ تھی کہ تثلیث کی بنیاد کو درہم برہم کرے، اور ظاہری مثال میں تثلیث کی بنیاد دمشق سے شروع ہوئی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں یہ دکھایا گیا کہ گویا مسیح موعود دمشق کے منارہ مشرقی کے قریب نازل ہوا۔ حاشیہ، یعنی چونکہ مسیح موعود کی توجہ خاص اس طرف تھی کہ وہ تثلیث کو براہین قطعیہ سے معدوم کرے، اس لیے عالم کشف میں دمشق کے قریب اس کا اترنا مشہود ہوا، کیونکہ اس کا آنا دمشق کی بنیاد کی قلقمہ کے لیے تھا۔ منہ یہ بیان ہی ایسا ہی تھا جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا طواف کرنا کشفی عالم میں دکھایا گیا، اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج میں سے وہ بیوی پہلے فوت ہوگی جس کے لمبے ہاتھ ہوں گے، اور دراصل لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانے کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے، اور نزول مسیح موعود میں یہ احتمال بھی ہے کہ ایسی جگہ اس موعود کا ظہور ہوگا جو دمشق سے شرق کی طرف واقع ہوگی، اور بموجب تحقیق جغرافیہ کے وہ قادیان ہے، کیونکہ دمشق سے اگر ایک خط مستقیم مشرق کی طرف کھینچا جائے تو ٹھیک ٹھیک مشرق کی طرف اس کی وہ نقطہ ہے جہاں لاہور ہے، جو صدر مقام پنجاب کا ہے، اور قادیان لاہور کے مضافات میں سے ہے، کیونکہ دائرہ پنجاب کا مرکز حکومت قدیم سے لاہور ہی ہے، اور قادیان لاہور سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے۔